السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، قل تربصوا فانی معکم من المتربصین. ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون، ام يقولون تقول بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي، امين يا رب العالمين. سورۃ الطور کا مطالعہ کر رہے ہیں قرآن حکیم کے 27 پارے سے، اور آج اس کی آیت نمبر انشاءاللہ 30 سے ہم مطالعہ شروع کریں گے. گو کہ گزشتہ نشست میں آیت نمبر 29 ہی کے ذیل میں تفصیلی کلام ہوا تھا قرآن حکیم کے تعلق سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے تعلق سے، اور اس وقت جو امت کی صورتحال ہے، قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہے، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اور رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو 23 برس دین کی دعوت اور اس کی اقامت کی جد و جہد فرمائی، اس تناظر میں امت کا طرز عمل کیا ہے، ان حوالوں سے گزشتہ نشست میں تفصیلا ہم نے کلام کیا تھا. البتہ اس مقام پر یہ جو آیات آ رہی ہیں، اس میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان ایک کشاکش جاری تھی، اس کا تذکرہ ہے. اور یہ مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشی کرتے تھے. یہ ذکر بھی ہم نے کیا تھا کہ 40 سال تک تو محمد بن عبداللہ ان کے درمیان موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو وہ لوگ ہی جان کے دشمن بن گئے اور طرح طرح کے اعتراضات کرنے لگے، معاذ اللہ. اس پر بھی تفصیلی کلام ہوا. البتہ وہ لوگ کیونکہ یکسو نہیں تھے، اور جیسے عرض کیا گیا تھا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوا کرتے، اسی طرح ان مشرکین کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں تو کیسے کریں. چنانچہ کبھی کاہن کہتے، کبھی مجنو کہتے، معاذ اللہ، کبھی شاعر کہتے. اس کا ذکر ہے جو اس مقام پر آ رہا ہے. اور ان کو غور و فکر کی دعوت بھی دی گئی کہ جس ذات کا کردار تمہارے سامنے موجود ہے، کیا تم ان کو کاہن کہتے ہو؟ کیا تم ان کو شاعر کہتے ہو؟ کیا تم ان کو مجنون کہتے ہو؟ اس پر یہ نقطہ بھی ہمارے سامنے آیا تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار پر تو کئی انگلی اٹھانے کی گنجائش نہیں. آپ کے دشمنوں نے بھی آپ کے کردار کا اعتراف کیا، لیکن آج جب ایک امتی کو دین کا کام کرنا ہوگا تو بہرحال اس کی زندگی میں خطائیں بھی ہوں گی، گناہ بھی ہوں گے، نافرمانیاں بھی ہوں گی. تو اس امتی کو تیار رہنا چاہیے کہ جب وہ دین کی دعوت کا کام لے کر اٹھے گا تو لوگوں نے اس کو چھوڑنا نہیں، اپنے بھی مخالفت کریں گے، کردار کشی بھی کریں گے، کریکٹر اسیسینیشن بھی کریں گے، اور اس سے آگے بڑھ کر، یعنی زبانی مخالفت سے آگے بڑھ کر، جسمانی تشدد کا معاملہ بھی آ سکتا ہے. یہ سب کچھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے ہمارے سامنے رہنا چاہیے. اس پر یہاں پر اللہ تعالیٰ کلام فرما رہا ہے. ارشاد ہوا سورہ طور کی آیت نمبر 29 میں، فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت فرماتے رہیے، بس آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون ہیں. کاہن کے تعلق سے بھی مختصر کلام پہلے آ گیا تھا. اس معاشرے میں کچھ لوگ ہوا کرتے تھے، اور جو قرآن حکیم میں جا بجا ذکر آتا ہے کہ جنات اور شیاطین وہ آسمان اوپر ملائے اعلیٰ تک جانے کی کوشش کرتے، اور وہ جو وحی کا نزول ہوتا اس میں سے کچھ اچک لینے کی کوشش کرتے، تو جنات کچھ انسانوں کے پاس آ کر ان کے دل و دماغ میں کوئی بات ڈالتے، اور وہ 100 باتیں اس میں شامل کر کے لوگوں کے سامنے رکھتے، اور کوئی ایک آدھ بات ان کی سچی بھی ثابت ہو جاتی تکے کے نتیجے میں، تو لوگ ان کی عظمت کے معترف ہو جاتے. ایسے کاہنوں کے پاس لوگ آتے تھے اور وہ تکے لگاتے تھے، کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر، کبھی دائیں بائیں طرف دیکھ کر، کبھی اپنے اندازوں کے مطابق، اور پھر لوگ ان سے آ کر اپنے مسائل کے بارے میں پوچھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی نجومی کی بات کی تصدیق کی، اس نے اس کا انکار کیا جو میں لے کر آیا ہوں. یعنی علم نجوم کا معاملہ اور اس طرح کے تکے لگانا یہ کاہن لوگ کرتے تھے اس معاشرے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعدہ تعلیم ہمیں عطا فرمائی. ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جس نے کسی نجومی کی بات کی تصدیق کی، اس نے اس وحی کا انکار کیا جو میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. آج بھی آپ کے علم ہے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور یہ مہینہ کیسا رہے گا، اور اب ذرا جدید دور ہے تو 0800 اور ہائفن کے ساتھ ایک 5 ڈیجٹ کا نمبر ہوتا ہے، وہ آپ ڈائل کیجئے، وہ آپ کو آپ کی قسمت کا حال بتائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی یہ جہالت اگر 14 صدیوں پہلے تھی تو سو کالڈ آج کے ترقی یافتہ معاشرے کے اندر بھی ایسی جہالت کی کمی نہیں ہے، اور کمائی کرنے والوں نے، لوگوں کو بے وقوف بنا کر لوٹنے والوں نے آج بھی دھندے کر رکھے ہیں. ہمارے بچپن کا دور تھا، آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کو یاد ہوگا، وہ پرانی سی سائیکل لے کے شخص بیٹھا ہوتا تھا، ایک پرانا سا طوطا اس کے پاس موجود ہوتا تھا، اور وہ فال نکال کر 2 روپے لے کے 3 روپے لے کر آپ کی میری تقدیر بتاتا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر اس کو دوسروں کی تقدیروں کو اتنا ہی حال معلوم ہے تو بیچارہ پرانی سائیکل لے کے ایک پرانا سا مریا سا طوطا لے کر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اتنی عقل کی بات بھی لوگوں کی سمجھ نہیں آتی. اور اللہ کا کلام واضح ہے سورہ لقمان کے آخر میں کہ کل کیا ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. بہرحال یہ کاہن قسم کے لوگ اس معاشرے میں تھے، پیسے بٹورتے تھے، کردار کوئی اچھا نہیں تھا. اللہ ان کو کہہ رہا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کر اللہ اس معاشرے کے منکرین کو یہ کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے، ذرا غور تو کرو، جس کو تم نے صادق اور امین کہا تم اس کو کاہن کہتے ہو. کاہنوں کا کردار دیکھو، ان کی دنیا پرستی دیکھو، ان کی مال پرستی دیکھو، ان کی مال کی پوجا پاٹھ دیکھو، اور یہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھو. لا اسلکم علیہ اجرا، آپ فرماتے ہر رسول نے کہا میں تم سے اس دعوت پر، تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا. ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، وہ عطا فرمائے گا مجھے. جو لوگوں کی بھلائی چاہتا ہے، ان کی دنیا اور آخرت سنوارنا چاہتا ہے، ان کی اصل زندگی آخرت کی طرف توجہ دلا رہا ہے، تم اس کے اوپر کاہن ہونے کا الزام لگاتے ہو. معاذ اللہ، گویا ان مشرکین کے یکسو نہ ہونے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے. آگے فرمائے کہ ولا مجنون، اور نہ آپ مجنون ہیں. اللہ فرما رہا ہے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سنایا جا رہا ہے مخالفت کرنے والوں کو، جس پر جن چڑھ جائے کیا وہ اپنے ہوش و حواس میں رہ سکتا ہے؟ جو مجنون ہو جائے وہ اعلی علمی باتیں کر سکتا ہے؟ جس نے 40 سال تک لوگوں کے درمیان کلام نہ کیا، اور 40 برس کے بعد جب وحی کا آغاز ہو جائے اور وہ کلام پیش کرنا شروع کرے، تو تم اس کے کلام کے مقابلے میں کلام پیش کرنے کے قابل نہ ہو. مجنون ایسا کلام کر سکتا ہے کیا؟ مجنو کا کردار صداقت والا، امانت والا ہو سکتا ہے؟ مجنو کا کردار ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگ اس پر اعتماد کر کے اپنے فیصلوں سے کراتے ہوں؟ تو گویا کہ ان کے، جس کو کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں، تو مخالفت کی کوئی دلیل ان مشرکین کے پاس بہرحال موجود نہیں ہے. آگے شاد ہوا، ام یقولون شاعرن، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں؟ نتربص بہ، ہم ان کے نتربص بہ ریب المنون، کہ ہم ان کے بارے میں گردش زمانہ کے منتظر ہیں. یعنی تیسرا الزام کیا لگ رہا ہے؟ معاذ اللہ، ان لوگوں کی طرف سے کہ تو شاعر ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں واضح طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما علمناہ الشعر وما ينبغی له، نہ ہم نے ان صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر سکھایا، نہ شاعری ان کے شاعن شان ہے. البتہ اس معاشرے میں کیا تھا، شعراء کی بڑی حیثیت تھی، اور آپ کے علم ہے کہ سبعہ معلقات، سبعہ کہتے ہیں 7 کو، معلقات جو لٹکا دی جائے شے، لٹکتی ہوئی شے، اس زمانے کے اندر شعراء کی حیثیت ہوتی تھی. آج کل جیسے ہمارے ہاں کچھ اینکر پرسنز کی حیثیت مان لی جاتی ہے، کچھ جناب وہ تبصرے کرنے والوں کی حیثیت مان لی جاتی ہے، کبھی موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جادوگروں کی حیثیت مان لی گئی تھی، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں جب آپ تشریف لائے ہیں تو شعراء کی حیثیت ہوا کرتی تھی، اور بڑے شعراء کا کلام لکھ کر کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا تھا. اس سے یہ بھی اندازہ کر لیں کہ یہ غلط فہمی ہمارے ہاں ہے کہ اس زمانے میں سارے لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے بلکہ جاہل تھے، یہ تصور درست نہیں. سبعہ معلقات، بڑے بڑے شعراء کا کلام لکھ کر لٹکایا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے لکھنے والے بھی موجود تھے. یہ جو عربوں کو امی کہا جاتا ہے اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اہل کتاب کے ہاں صدیوں سے کتابوں کا سلسلہ جاری رہا، اہل کتاب کے ہاں رسولوں کی آمد کا سلسلہ صدیوں سے جاری رہا، عربوں میں سلسلہ نہیں تھا. اسماعیل علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 2500 برس کا فرق ہے یا فصل ہے. چنانچہ عربوں میں صدیوں سے کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے، کوئی کتاب نہیں آئی تھی، اس لیے ان کو امی کہا جاتا تھا اہل کتاب کے مقابلے میں. خیر یہ تو ضمنی ایک بات تھی، عرض یہ کر رہا تھا کہ سبعہ معلقات، وہاں بڑے بڑے شعراء کے کلام کو لکھ کر لٹکا دیا جاتا تھا، اور اس زمانے میں اچیومنٹ کے اعتبار سے سب سے اونچی شے ہوتی تھی. جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ کسی کو آسکر ایوارڈ مل جائے گا، یونیسکو کسی کو سرٹیفیکیشن مل جائے گی، وغیرہ وغیرہ. تو عربوں کے اس معاشرے میں کسی شاعر کے کلام کا لکھ کر لٹکا دیا جانا وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہوتا تھا اچیومنٹ کے اعتبار سے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے شعر نہیں سکھایا, بلکہ اس معاشرے میں, بہرحال ہر معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, جو سلیم الفطرت لوگ تھے جب انہوں نے قرآن کو سنا تو انہوں نے شعر کہنے ختم کر دیا. لبید ایک مشہور شاعر تھے, ان سے پوچھا کہ باب آپ شعر نہیں کہتے ہو, تو کہا ابعد القرآن, یہ قرآن کے آ جانے کے بعد میرے پاس کچھ کہنے کو رہ گیا. اور ایک مشہور واقعہ تو سب کے علم میں ہوگا, ایک شاعر نے کسی صحابی کا گھر ہوگا غالباً ان کے بعد لکھا ہوا دیکھا, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ تین آیات ہیں, اسٹینزا نہیں کہہ سکتے اس کو ہم, ٹھیک ہے, لیکن معروف کیا ہے کہ دو دو لائن کا ایک ایک شعر بنتا ہے. تو اس نے کہا, اس شاعر نے, ما ھذا کلام البشر, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اسی وزن پر اس نے کہا, ما ھذا کلام البشر, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. تو جو تو سلیم الفطرت لوگ تھے وہ سمجھ گئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کر رہے ہیں وہ شاعری نہیں, وہ کچھ اور ہے. باقی قرآن حکیم میں آپ اور ہم جانتے کہ سورۃ الشعراء ہے, سورت کے نام سے لگ رہا ہے کہ شعراء کا کچھ ذکر ہوگا, بالکل سورۃ شعراء کے آخر میں شعراء جو عام طور پر شعراء ہیں ان کا ذکر کیا گیا کہ فی کلی وادی یہی مون, ہر وادی میں سرگردہ پھرتے رہتے ہیں, کبھی آسمان کے قلابے ملا دیں گے کہ زمین و آسمان کے کسی کی تعریف میں, اور کبھی اس کو اٹھا کر نیچے پھینک دیں گے. ذرا ان کی جو ہے وہ ان کی جیب گرم کر دی جائے, ہاتھ مٹھی گرم کر دی جائے تو لوگوں کی تعریف کرنے پر آ جائیں. لیکن قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اصل معاملہ کیا ہے, کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں, ان کے قول و فعل میں تعداد ہوتا ہے. اور یتبعہم الغاوون, اکثر ان کی پیروی کرنے والے گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو اکثر و بیشتر شعراء کا حال یہی ہے. ہاں ایکسیپشن قرآن نے بیان فرمایا, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, اور اگر ظلم ہو گیا تو اس کا بدلہ لیا, جیسے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اشعار بھی کہتے, اور مشرکین حجو کرتے یعنی معاذ اللہ گستاخی کرتے تو وہ اشعار کی صورت میں تیر ان پر برساتے, ان کا جواب دیتے. یہ ایکسیپشن تو ہے, لیکن قرآن ان کو توجہ دلا رہا ہے کہ اس ذات کو جن کے کردار کے تم معترف ہو, ان پر تم شاعر ہونے کا معاذ اللہ الزام لگاتے ہو. قرآن آگے فرماتے ہیں, ہم یقولون شاعرون, کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں, نتربص به ریب المنون, کہ ہم ان کے بارے میں گردش زمانہ کے منتظر ہیں. کیا مطلب؟ مشرکین کا خیال تھا کہ ہاں کچھ شعراء ہوتے ہیں جن کی تعریف کر لی جاتی ہے, مگر ایک وقت تک ان کی تعریف ہوتی, اس کے بعد شاعر مر جاتا ہے, اس کی تعریف بھی ختم ہو جاتی. تو معاذ اللہ کچھ کا خیال یہ تھا کہ بھائی یہ بھی ایک شاعر ہے, کچھ کہہ رہے تو اس کو کہنے دو, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کچھ عرصے کے بعد یہ بھی دنیا سے چلا جائے گا, یہ سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. البتہ اگر آپ غور کریں تو قرآن نے تین باتیں کہیں, یہ کاہن نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مجنون نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ شاعر ہونے کا الزام دھر رہے ہیں معاذ اللہ مشرکین مکہ. پھر وہ نقطہ دوبارہ دہرا لیں کہ باطل کے پاس اپنے باطل عقائد کے لیے, افکار کے لیے کوئی سالڈ دلیل نہیں ہوا کرتی, جیسے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوا کرتے, اہل باطل کے پاس دلائل نہیں ہوا کرتے. حق جو ہے وہ ٹھوس بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے, لیکن باطل کے پاؤں جھوٹ کی طرح پاؤں نہیں ہوتے, وہ کبھی معاذ اللہ مجنون کہہ رہے ہیں, کبھی معاذ اللہ ساحر کہتے ہیں جادوگر, کبھی کاہن کہتے ہیں, کبھی شاعر کہتے ہیں. ان کو خود سمجھ نہیں آتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں تو کس طرح کریں. ایک اور انداز سے بات سمجھ لیں, مکہ مکرمہ کے 13 برس, آپ اور ہم جانتے ہیں آغاز وحی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق پیش کی ہے, اور کچھ افراد نے جو صحابہ کرام قرار پائے حق کو قبول کیا, زیادہ سے زیادہ ان کی تعداد 100 یا 125 بنتی ہے. اور مکہ مکرمہ میں کوئی جنگ کا موقع بھی نہیں ہوا, بلکہ یوں کہی کہ قتال کی اجازت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آئی تھی. یہ کردار تھا ان صحابہ کرام کا جو لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دے رہا تھا. وہ کیا ہے بھلا, لوگ سیدنا بلال کو دیکھتے تھے رضی اللہ عنہ کہ بلال جان دینے کو تیار, جی تپتی ریت پر لیٹنے کو تیار, سینے پر بھاری پتھر برداشت کرنے کو تیار, منہ سے الٹی آ جائے خون کی اس کو برداشت کرنے کو تیار, مگر بلال جو ہے وہ حق چھوڑنے کو تیار نہیں. اس شے نے لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے, اور لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا ہے. اتنی مخالفت محمد مصطفیٰ کی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ پر بھی دست درازی کی کوششیں ہوئیں, آپ کے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر بھی دست درازی کی گئی, بلکہ عملاً جسمانی تشدد کیا گیا, مگر ڈٹے رہے. تو اس بات نے لوگوں کو غور و فکر کرنے پر مجبور کیا کہ آخر کیا ان کے پاس حق ہے, انہوں نے کسی, یعنی کیا شے ہے جو ان کو استقامت عطا کرتی ہے. انہوں نے کسی کا مال ہڑپ نہیں کیا, کسی کے ساتھ دغا بازی نہیں کی, کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا, اور کسی کا مال چرا کر نہیں رکھا اپنے پاس, یہ بھاگ نہ گئے معاذ اللہ. آخر وہ کیا شے ہے؟ یہ جو استقامت اہل حق کی, یہ ان لوگوں کو جو جانتے بوجھتے باطل پر نہیں ہوتے, ایک رو میں بہہ جاتے ہیں, اور کچھ باطل پرستوں کی غلط باتوں کا تاثر لے کر حق کی مخالفت پر آ تو جاتے ہیں, مگر جب حق والے استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو کم از کم جو سلیم الفطرت انسان ہوتے ہیں, جو ڈھٹائی والے نہیں ہوتے, ان کو بھی اعتراف کرنا پڑتا ہے. ایسے لوگوں کو تم شاعر کہتے ہو, ایسے لوگوں کو تم مجنوں کہتے ہو, ایسے لوگوں کو تم دیوانہ کہتے ہو, ایسے لوگوں کو تم الزام تراشی کرتے ہو جن کا یہ عمدہ پاکیزہ کردار ہے. چنانچہ یہ وہ تبصرہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو رہا ہے. اور میں نے گزشتہ نشست میں بھی بات عرض کی تھی کہ ہمارے لیے سمجھنے کی بات کیا ہے, جب اللہ کے رسول پر یہ معاملہ آ گیا اور انبیاء کے بعد مقدس ترین جماعت صحابہ کرام پر یہ معاملہ آ گیا, تو بہرحال آج اگر امتی دین کے کام کے لیے کھڑے ہوں تو انہیں تیار رہنا پڑے گا کہ لوگوں نے چھوڑنا نہیں. آج اس معاشرے میں مسلمانوں کا معاشرہ ہے, ذرا پردے کی بات تو کر کے دیکھیں تو اپنے بھی پریشان ہوتے ہیں. آج اس مسلمان معاشرے میں شریعت کی سزائیں جو اللہ نے مقرر فرمائی ان کے نفاذ کی بات کریں تو ذرا اپنے ہی معاشرے میں دیکھ لیں لوگ کس طرح کی بات کرتے ہیں. آج اپنے گھر میں کو طے کر لیں, میرے گھر میں حرام نہیں آئے گا, میرے گھر میں سود کا مال نہیں آئے گا. ذرا مسلم معاشروں میں دیکھ لیں کس طرح کے کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں. آج اس معاشرے میں بات کریں کہ یہ دو دو ارب تو شادی بیاہ پر لگا دیتے ہو, اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو, سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ نکاح کے معاملے کو انجام دو, تو ذرا اسی معاشرے کے اندر سے آوازیں جو اٹھیں گی ذرا سنتے چلے جائیے اس کو. آج اس معاشرے میں بات کریں کہ بی بی فاطمہ زہرا کی چادر کی بات ہونی چاہیے, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی عفت و پاک دامنی کی بات ہونی چاہیے. شریعت نے حیا کی حفاظت کے تعلق سے جو رہنمائی عطا کی اس پر کلام ہونا چاہیے. تو آپ اپنے اس معاشرے میں کبھی اپنوں کی طرف سے اٹھنے والے اعتراضات کو بھی سن لیجئے گا. فرق بس یہ ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کر رہے ہیں تو وہ اسلام اور کفر کا مسئلہ تھا, وہاں اسلام اور کفر کا مسئلہ تھا. آج مجھے اور آپ کو اگر ہمارے مسلم معاشروں میں کام کرنا ہے, گو کہ اگر کوئی غیر مسلم ممالک میں آباد اس کو بھی دین کی دعوت پیش کرنی ہے, لیکن کم از کم بات کر رہا ہوں, آج اگر ہمیں اپنے مسلم معاشروں میں بات کرنی ہے تو یہاں اسلام اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں اسلام پر عمل کرنے یا نہ کرنے کا مسئلہ ہے. سمجھیے اس فرق کو. وہاں دعوت حق دی گئی قبول کرنے کے لیے تو یہ الفاظ آ رہے, مجنو ہیں, دیوانے ہیں, شاعر ہیں, معاذ اللہ. اس معاشرے میں جہاں کلمہ گو مسلمان موجود ہیں, بون مسلمس ہیں, پیدائشی مسلمان موجود ہیں, اس معاشرے میں کلمہ پڑھنے کا مسئلہ تو نہیں ہے نا, اس معاشرے میں کلمے کے تقاضوں پر عمل کرنے کا معاملہ ہے. تو آپ کی میری وہ بیٹیاں جو نقاب کرتی ہیں ذرا ان سے جا کر پوچھئے, میں وہ الفاظ دہرا نہیں سکتا کہ کون سے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. جی آج ایک نوجوان محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے چہرے پر سجاتا ہے تو کبھی اپنے دوست اور اپنے گھر والے کیا اس کے بارے میں کامنٹس دیتے ہیں؟ آپ کو مجھے معلوم ہے, میں دہرا نہیں سکتا, یہاں پر مجھے حجاب آتا ہے اس کے بیان کرنے کے اندر. یہ مسئلہ ہے اسلام اور کفر کا نہیں, یہ مسئلہ ہے اسلام پر عمل کرنے یا نہ کرنے کا. اس تعلق سے ہمیں اور آپ کو بھی جب ہم آپ دین کی بات کریں گے, شریعت کی بات کریں گے, حجاب کی بات کریں گے, حرام سے بچنے کی بات کریں گے, اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کے نفاذ کی بات کریں گے تو لوگ کہیں گے پاگل ہیں, لوگ کہیں گے دیوانے ہیں, لوگ کہیں گے فنڈامنٹلسٹ ہیں, لوگ کہیں گے ایکسٹریمسٹ ہیں, لوگ کہیں گے پولیٹیکل اسلام کی بات ہے. یہ بڑے خوبصورت خوبصورت ٹیگ سو کال جو لوگوں نے استعمال کر رکھے ہیں, یہ آپ کو مجھے سننے کو ملے گا. پھر وہ پچھلی بات میں دہراؤں, اگر اس لیے سننے کو ملے کہ میں آج اس معاشرے میں اور ہم اور آپ اس معاشرے میں آج محمد رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کی بھی بات کریں اور ان کی اطاعت کی بھی بات کریں اور ان کی اتباع کی بھی بات کریں, ان کے لائے ہوئے دین کی دعوت اس کے نفاذ کی بات کریں, اور اس پر لوگ ہمیں کچھ کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, کچھ تو نسبت ہو جائے گی محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ 40 سال تک لوگوں نے صادق اور امین کہا, اور جب آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ تب لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا. کم سے کم وہ نسبت تو امام الانبیاء کے ساتھ مجھے اور آپ کو میسر آئے گی، اس نسبت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں ام یقولون شاعرون، کیا وہ یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا تبصرہ، کیا یہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، نہ تربص بہ ریب المنون، کہ ہم ان کے بارے میں گردش زمانہ کے منتظر ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کا تبصرہ، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، تربصو، تم انتظار کرو، فانی معکم من المتربصین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تمہارا اپنا خیال ہے معاذ اللہ کہ میں شاعر ہوں اور جیسے اور چلے جاتے ہیں میں بھی چلا جاؤں گا، اور تم میرے بارے میں یہ انتظار کرو کہ چلا جائے گا، اس کی دعوت ختم ہو جائے گی، تو آپ فرما دیجئے نبی تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ انداز قرآن حکیم میں مکی صورتوں میں کئی مرتبہ آیا ہے، اور یہ چیلنج کا انداز بھی آتا ہے۔ چیلنج کے انداز سے مراد کہ تم نے جو کرنا کرو، میں اپنے اس کام پر استقامت کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور نتائج سامنے آ کر رہیں گے۔ اور پھر قرآن حکیم پچھلی قوموں کا ذکر کرتا ہے، جو ہم سورہ ذاریات بھی پڑھ آئے ہیں، آئندہ بھی ذکر آئے گا سورہ قبر میں انشاءاللہ، یہ دیکھو تمہاری طرح کے لوگ تھے جنہوں نے پچھلے پیغمبروں کا انکار کیا، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی، اور ولا عذاب الآخرت اکبر، اور آخرت کا عذاب تو سب سے بڑا ہے۔ یہ انداز عذاب کے ڈراوے کا بھی اس پیرائے میں قرآن حکیم میں جا بجا ہمارے سامنے آتا ہے۔ آگے شاد ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، ام تأمرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون، کیا انہیں ان کی عقلیں یہی سکھاتی ہیں یا یہ سرکش لوگ ہیں؟ مراد ہے کہ کیا ان کی عقل اس کی مت ماری گئی ہے؟ پھر وہ نقطہ دوبارہ آ رہا ہے، اتنا عمدہ کردار محمد رسول اللہ علیہ السلام کا، اتنی پیاری بات وہ پیش کر رہے ہیں، اتنا عمدہ کلام جو انسان کی فطرت کو اپیل کرتا ہے، تو کیا تمہاری عقل یہ سکھاتی ہے کہ تم اس کو شاعر کہو، مجنوں کہو، دیوانہ کہو، یا ام ہم قوم طاغون، یا یہ سرکش لوگ ہیں؟ تو ظاہری بات ہے یہ عقل کی بھی خلاف بات ہے کہ جو لوگوں کی جیب پر نگاہ نہیں رکھتا بلکہ لوگوں کے دلوں پر نگاہ رکھتا ہے، جو لوگوں کی آخرت سنوارنے کی بات کر رہا ہے، جس کا کردار گواہی دے رہا ہے، جس کا قول اور فعل مطابقت رکھتا ہے، جو اپنے کسی فائدے کے لیے بات نہیں کر رہا، لوگوں کے فائدے کے لیے بات کر رہا ہے، اس سارے تناظر میں اللہ فرما رہا ہے کیا ان کی عقلیں سکھاتی؟ تو بہرحال سلیم الفطرت انسان اگر ہو تو وہ ایسی بات تو کر نہیں سکتا۔ آگے فرمایا کہ ام ہم قوم طاغون، تو کیا یہ سرکشی پر اتر آئے ہیں؟ ہاں، ان کی ضد کا معاملہ ہے، ان کے بغض کا معاملہ ہے، ان کے عناد کا معاملہ ہے، ان کی دنیا پرستی کا معاملہ ہے، جس کی وجہ سے کبھی ایک اعتراض، کبھی دوسرا اعتراض، کبھی تیسرا اعتراض کرتے ہیں۔ جیسے کہ بارہا واقعہ ذکر ہوا کہ ابو جہل سے پوچھا جاتا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش کر رہے ہیں کیا وہ حق نہیں ہے؟ تو کہتا بالکل صحیح بات ہے، بات تو ٹھیک ہے، تو اس سے پوچھا جاتا تو قبول کیوں نہیں کرتا، مانتا کیوں نہیں؟ تو وہ کہتا اگر میں ان کی بات کو مان لوں تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا، ان کا قبیلہ ہمارا قبیلہ، ہمارا کمپٹیشن چلا آ رہا ہے، حاجی آتے ہیں سارے عرب سے، حشد الزمانے ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا نا، تو یہ کہتا کہ یہ بھی حاجیوں کو کھلاتے ہیں ہم بھی کھلاتے ہیں، یہ پلاتے ہیں ہم بھی پلاتے ہیں، یہ ان کی خدمت کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، اب اگر میں ان کو رسول مان لوں تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا، اس کو کہتے ہیں تکبر۔ اور جب یہ قتل ہوا، آپ کے علم میں بدر کی بات ہے، جب یہ قتل ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج اس امت کا فرعون قتل ہوا ہے، اس امت کا فرعون قتل ہوا۔ اور یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا سیرت کی کتابوں میں، جب اس کو قتل کیا جا رہا تھا تو کہنے لگا ذرا گردن میری نیچے سے کاٹنا، بالکل آخری سرے سے، تاکہ جب باقی گردنوں کے ساتھ رکھی جائے تو سردار کی گردن اونچی نظر آئے۔ اندازہ کریں آپ اس کا، یہ تو ہوا ابو جہل۔ لیکن انتہائی ادب سے عرض کروں، معذرت کے ساتھ عرض کروں، لوگوں کے اندر بھی کہیں ایک چھوٹا فرعون بیٹھا ہوتا ہے، جی ایک چھوٹا ابو جہل بیٹھا ہوتا ہے، اس کا عنوان ہے تکبر، اس کا عنوان ہے تکبر۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بطر الحق وغمت الناس، کہ یہ جانتے بوجھتے حق کو جھٹلانا یہ تکبر ہے، اور غمت الناس لوگوں کو حقیر سمجھنا، حق بات واضح ہو کر سامنے آ جائے اس کو جانتے بوجھتے جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، حضور نے فرمایا تکبر ہے۔ اور یہ بھی آپ اور ہم جانتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے مسلم شریف میں، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں سورۃ المؤمن میں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری مجھ سے دعا کرنے میں، مجھے پکارنے میں تکبر کریں گے، ذلیل اور خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اب آپ بھی پریشان ہوں گے، ابو جہل و فرعون سے بات یہاں کہاں گئی؟ بات یہاں اس لیے آ گئی کہ تکبر کا معاملہ پہلے دن سے، شیطان پہلے بڑا نیک تھا، پارسا تھا، فرما بردار تھا، پہلی حرکت کیا کی جو راندہ درگاہ ہوا؟ تکبر کیا تھا، اور وہاں تکبر کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو ترجیح دی، میں کیوں آدم کو سجدہ کروں، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں اعلیٰ یہ ادنا، میں تو نہیں جھکتا۔ اللہ کے واضح حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو ترجیح دی ہے اور اپنے آپ کو برتر سمجھا ہے، یہ حرکت کی تھی نا شیطان نے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا، بات ذرا تلخ ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہے، ہر ایک کے اندر کہیں نہ کوئی چھوٹا فرعون یا ابو جہل بیٹھا ہوتا ہے۔ ہمارے مسائل کیا ہیں؟ ہمارے مسائل یہ کہ آج لوگوں کی زبان پر یہ بات آتی، میاں اس 21ویں صدی میں یہ فلاں حکم پر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اندر کا تکبر ہے، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں۔ ہاں ایک ایک بندہ اعتراف کرے کہ حکم تو اللہ کا یہی، اللہ کے رسول کا حکم تو یہی ہے، مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، اعتراف کرے، اللہ تعالیٰ بخش بھی دے گا، اصلاح کی بھی توفیق دے گا۔ لیکن آگے سے کہنا ہے کہ بھائی 21ویں صدی تو نیا دور ہے اور نئے دور کے نئے تقاضے، اس زمانے میں حجاب کی بات کرتے ہو، پردے کی بات کرتے ہو، اس زمانے میں تم سود کے خاتمے کی بات کرتے ہو، اس زمانے میں تم یہ کہتے ہو کہ جمہور کی بات نہ مانی جائے، جمہوریت، انورٹڈ کوما ڈیموکریسی، آج کا عزم جس کو ساری دنیا پوج رہی، جس کا مکرو چہرہ امریکہ میں بھی بے نقاب ہو کر سامنے آ گیا، اور ہمارے بھی وہی مسائل چل رہے ہیں۔ سبھی ہی کہتے ہیں نظام کو بدلو، بس چہرے بدل لے، نظام تو نہیں بدل رہا۔ اور عالم اس کا کیا ہے؟ اذیت ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، بے انصافی ہے، سب کچھ ہے۔ حاصل کر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، آج یہ بات کی جائے، بھائی انسانی عقل نہیں، وحی الہی کو معیار بناؤ۔ تو کچھ لوگ جو فلسفے میں کچھ زیادہ آگے چلے گئے، تو وہ کہتے ذرا گرون اپ ہو جاؤ، ذرا میچیور ہو جاؤ، یہ کیا پتھر کے زمانے کی بات کرتے ہو، یہ کیا گئے وقتوں کی باتیں کرتے ہو۔ ہاں بی میچیورڈ، بی گرون اپ، ذرا سے تم میچیور ہو جاؤ، یہ کس زمانے کی باتیں کرتے ہو۔ تو آج ہمارے معاشرے میں پھر وہی بات آ گئی، کفر اسلام کی بحث نہیں، شریعت کے احکام کو مان کر ان کی پاسداری کرنے پر بحث ہے، وہاں تکبر آڑے آتا ہے کبھی، میں کس بات کو مان لوں، اس کے بغیر تو میرا گزارا نہیں، اگر سود ختم کر لوں گا تو میرا کاروبار کیسے چلے گا، جی اگر یہ بے حیائی ختم کر دے ہماری مارکیٹنگ کیسے ہوگی، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کھلے جملے لوگوں کے، بھائی عورت کو نہیں دکھائیں گے تو پروڈکٹ کیسے بکے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو جس عورت کو تم دکھا رہے ہو وہ رازق ہے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، بات تلخ محسوس ہوتی ہے لوگوں کو، حقیقت یہی ہے میرے بھائی۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے حق کو جھٹلانا، حق سامنے آ جائے، رب کا حکم سامنے آ جائے، رسول علیہ السلام کا حکم سامنے آ جائے اور اندر کا نس آڑے آ رہے، اور کس چیز کا نام تکبر ہے، اور کس چیز کا نام سرکشی، اور کس چیز کا نام ار جانا ہے کہ میری عقل تو یہ کہتی ہے حکم تم یہ بیان کر رہے ہو، میرا دل تو یہ کہتا ہے تم بات یہ بیان کر رہے ہو، معاشرہ تو اس رخ پر چل پڑا ہے تم یہ باتیں کرتے ہو، زمانے کا چلن تو یہ ہے تم یہ باتیں بیان کرتے ہو، اخبار نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، یہ باتیں چل رہی ہیں آج کل۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرما رہا ہے، ام تأمرہم احلامہم بہذا، کیا ان کی عقلیں ان کو یہ سکھاتی کہ مخالفت کرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی؟ نہیں، ام ہم قوم تاہون، یہ سرکش لوگ ہیں۔ تو بہرحال عقل اگر سلامت ہو تو یہ مخالفت بنتی نہیں، حاصل یہ کہ سرکشی پر اتر آئے ہیں اور ضد پر اتر آئے ہیں اور بیجا مخالفت پر اتر آئے ہیں، ان کے مفادات پر ضرب پڑے گی نا۔ ابو جہل اینڈ کمپنی سردار، جنہوں نے 360 بت رکھوائے ہوئے تھے، اور ان بتوں کے نام پر جو کچھ آتا تھا وہ کن کی جیبوں میں جاتا تھا؟ ان سرداروں کی جیبوں میں جاتا تھا۔ یہ اتنے بے وقوف نہیں تھے کہ مٹی کے بنائے ہوئے بتوں کو انہوں نے بھی واقعتا خدا مان لیا ہو، یہ انسانیت کے استحصال اور ایکسپلائٹیشن کا بہت بڑا طریقہ رہا ہے کہ مست رکھ کر کچھ لوگوں کو مذہب کے نام پر بے وقوف بنایا جائے اور اپنی تجوریاں بھرتے چلے جائیں۔ بہرحال یہ نقطہ ایک اور آ گیا ہمارے سامنے، تو سمجھ آ رہی تھی ابو جہل اس طرح کے لوگوں کو، اللہ کو بڑا ماننے کا مطلب ہے کہ ہماری بڑائی ختم، محمد اور رسول اللہ علیہ السلام کو ماننے کا مطلب ہے کہ سرنڈر کر دینا، اور ان کی لائیوی تعلیم کو ماننے کا مطلب ہے کہ ہمارا قانون ختم، تو ہمارے مفادات ختم، ہماری جو اکانومی چلتی ہے اس ان بتوں کی پرستش کی وجہ سے مال جو ہماری جیبوں میں آتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اتنے بے وقوف نہیں تھے، بڑے کلیور مائنڈڈ تھے، صحیح سمجھ آئی تھی ابو جہل کو کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اب بش تھا یا ابو یہ ٹرمپ تھا یا کوئی اور بھی آ جائے، ان کو خوب پتا ہے، ان کو خوب بتایا کہ وحی الہی کی بالادستی کو ماننے کا مطلب کیا ہے کہ انسان انسان کا غلام نہ رہے، انسان رب کا غلام بن جائے، اور جنہوں نے انسانوں کو غلام بنا کر اپنی تجوریاں بھری، ان کے وجود سے خون کشید کر کے شراب رات کو جو پیتے ہیں، ان کو خوب پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ آپ اور میں مسجد میں نمازیں ادا کر لیں تو امریکہ میں بھی ان کو پریشانی نہیں، آپ اور میں کینیڈا، امریکہ، انگلینڈ، آسٹریلیا سے حج کے لیے چلے جائیں، ان کو پریشانی نہیں۔ پریشانی کدھر ہے؟ جو ابو جہل کو پریشانی تھی، جب آج مسلمان کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، اور مجھے اجازت دیجئے لا حاکم الا اللہ، حاکمیت صرف اللہ کی ہوگی۔ یہ کھلتا ہے ان بدماشوں کو، ان دنیا کے دہشت گردوں کو جنہوں نے دنیا کو ظلم کی آزمائشگاہ بنا رکھا ہے اور لوگوں پر ظلم و ستم کر کے اپنی چودراہٹوں کو جنہوں نے قائم کر رکھا ہے۔ لیکن اللہ کرے کہ آج مسلمانوں کو یہ بات واضح تو ہو، ہم کون سا کلمہ مانے بیٹھے ہیں، جس کلمے پر بلال جان دینے کو تیار، بلال کو کلیئر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس کلمے کی مخالفت پر ابو جہل نے جان دی ہے اس کو بھی کلیئر تھا اس کلمے کا مطلب کیا تھا۔ پتہ نہیں آج ہمیں کلمے کا مطلب واضح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ صرف جمعے کی دو رکعت کلمے کا تقاضا ہے؟ صرف پانچ وقت کی نماز کلمے کا تقاضا ہے؟ صرف داڑھی رکھ لی ہم نے، ٹوبی سر پر رکھ لی، یہ کلمے کا تقاضا ہے؟ یہ کلمے کے تقاضے ہیں، مگر کلمہ اس سے آگے بھی ہے میرے بھائی۔ مسجد کے باہر بھی اللہ بڑا ہو، ایوان میں بھی، عدالت میں بھی، اور ریاست کی سطح پر بھی، پارلیمنٹ میں بھی بڑا اللہ کو ہونا چاہیے۔ جب یہ باتیں محمد رسول اللہ نے کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تب ابو جہل کا جہل والا ہونا اور جہالت والا ہونا سامنے آیا۔ اور آخری نقطہ یہ ہے کہ جہالت اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ کے پاس میرے پاس تعلیمی ادارے نہ ہوں، جہالت اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ کے ہمارے معاشرے میں ایجوکیشن نہ چل رہی ہو، جہالت اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ کے ہمارے معاشرے میں لکھنے پڑھنے والے نہ ہو۔ تو میں نے پہلے ہی کہا ابو جہل لکھنے پڑھنے والے لوگ تھے، وہاں پر دار الندوہ بھی تھا، سبع معلقات، تو پھر جہالت قرآن کس کو کہتا ہے؟ ابو جہل ابو الحکم کہلاتا تھا پہلے، اے پرسن آف وزڈم، حکمت والا، یہ چیف تھا اپنے دار الندوہ کی پارلیمنٹ کا، سردار تھا، بڑا فیصلے کرتا تھا۔ پہلے نام تو اس کا تھا عامر بن ہشام، پہلے اس کا نک نیم یا کنیت تھی ابو الحکم، لیکن جب وحی آئی محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آپ نے وحی کی تعلیم کو پیش کیا تو اس نے انکار کیا، تو یہ ابو جہل قرار پایا ہے۔ تو جہالت یہ نہیں ہے کہ ایجوکیشن نہ ہو، کتابیں نہیں ہوں، یونیورسٹیز نہیں ہو، کالجز نہ ہو اور ایجوکیشن کا سسٹم نہ ہو، نہ نہ، جہالت یہ ہے کہ سب کچھ ہو اور اللہ کی وحی کا انکار کیا جا رہا ہو، یہ سب کچھ کو اصل سمجھا جائے اور وہی کو سیٹ اسائڈ کر دیا جائے، یہ ہے اصل میں جہالت۔ اس جہالت کی بنیاد پر ابو جہل ابو الحکم سے یا عمر بن ہشام سے ابو جہل بنا۔ اسی لیے اللہ نے پہلے دن سے کہا تھا اقرا بسم ربک، پڑھو مگر اپنے رب کے نام سے۔ یہ پہلی وحی کی پہلی آیت ہے جس کو آج ہم نے فراموش کر رکھا، بہت پڑھ رہے ہیں، بہت آگے بڑھ رہے ہیں، وحی سیٹ اسائڈ ہو گئی، وحی کو شاید ہم نے سائڈ پر کر دیا معذرت کے ساتھ۔ یہ ہے اصل میں جہالت اللہ کے نزدیک۔ بہرحال بحث سے بات نکل آئی، لیکن یہ کہ اس تناظر میں اللہ کے نبی کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مبارک سیرت، جو کشاکش اس مکے کے معاشرے میں جاری تھی، اس کو آج ہمیں اپنے مسلم معاشروں کے تناظر میں دیکھ کر اپنے لیے اصلاح کا سامان کرنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔